الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اکابر علماء امت، بزرگان ملت، طلباء عزیز، میرے دوستو، میرے بھائیو، ہم سب ممنون ہیں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے جنہوں نے تحفظ مدارس دینیہ کے عنوان سے ملک بھر میں اجتماعات کا اہتمام کیا ہے. جس میں ایک طرف امتیازی حیثیت سے کامیاب ہونے والے اپنے فضلاء کو انعامات دیے جا رہے ہیں اور اس طرح ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف ان اجتماعات کے ذریعے سے دنیا کو اسلام کا، امن کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے. میرے محترم دوستو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ستاسٹھ سال پورے ہو رہے ہیں. اور اس اسلامی مملکت میں دینی مدارس اور ان سے وابستہ علماء اور طلباء ان علوم کے تحفظ کے لیے فکر مند ہیں. آخر کیوں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. اور اس حوالے سے بر صغیر کی اپنی ایک تاریخ ہے. جب 1857 کو انگریز آزادی کی تحریک کو کچلنے میں بظاہر کامیاب ہوا، تو انگریز نے اپنے ایجنڈے کے مطابق بر صغیر سے اسلام کا نام مٹانے کے لیے اور آنے والی نسلوں کو دین اسلام سے بے خبر رکھنے کے لیے جو نصاب تعلیم دیا اور جس نصاب تعلیم کے لیے علی گڑھ میں ایک مدرسہ قائم کیا، لازم تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں کی دینی علوم سے آگاہی کے لیے اور دین اسلام سے اپنے نسبی تعلق کے لیے علوم دینیہ کے تحفظ کی خاطر الگ سے مدارس قائم کیے جائیں، چنانچہ دیوبند میں پہلا مدرسہ قائم کیا گیا۔ دیوبند کا مدرسہ دینی علوم کے عدم تحفظ کے احساس کے ساتھ قائم ہوا اور دینی علوم کے تحفظ کے جذبے کے ساتھ قائم ہوا۔ ہم نے کب کہا ہے کہ آپ لوگوں کو عصری علوم نہ دیا کریں؟ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جہاں اپنے اکابرین کو سمجھا ہوں، میرے نوٹس میں اپنے اکابر دار العلوم دیوبند میں سے مجھے اپنے اکابر میں ایک بھی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جنہوں نے علی گڑھ کے مدرسے کے نصاب پہ اعتراض کیا ہو۔ ان حالات کے مطابق ایک نظریاتی تقابل ضرور تھا، لیکن اس کا یہ مطلب لینا کہ علماء شریعت یہ عصری علوم کے خلاف ہیں، یہ بھی انگریز کا ہی ایک پروپیگنڈا تھا۔ انہی کی اداروں نے معاشرے میں یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کی۔ اور میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ برصغیر پر 1000 سال سے زیادہ مسلمانوں نے حکومت کی۔ برصغیر کا مسلمان کل بھی کسی احساس کمتری کا شکار نہ تھا، آج بھی برصغیر کا مسلمان کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہے۔ لیکن جب آج کے اس ماحول میں ہم بین الاقوامی ایجنڈے کا مطالعہ کرتے ہیں، دینی مدرسے کے حوالے سے وہ جس تاثر کو فروغ دے رہے ہیں، جس طرح دینی مدرسے کو انتہا پسندی سے وابستہ کیا جا رہا ہے، جس طرح دینی مدرسے سے وابستہ لوگوں کو شدت پسندی کی نسبت سے یاد کیا جاتا ہے، میں اس دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ 21ویں صدی کے یہ فسادات، 21ویں صدی کا یہ شورش جو آج ہمارے گرد پیش ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے ذمہ دار تم لوگ ہو یا اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں؟ آپ کا دعویٰ ہے کہ مدرسہ انتہا پسندی پیدا کر رہا ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ مدرسہ شدت پیدا کرتا ہے معاشرے میں، ہمارا دعویٰ ہے کہ اس وقت پورے کرے ارض پر فساد کی جڑ آپ ہے، پوری انسان انسانیت کے خون سے تمہارے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، اور میں اس پر گواہ پیش کر سکتا ہوں۔ آج 21ویں صدی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ذرا پیچھے جائیں، 20ویں صدی کی طرف جائیں، 19ویں صدی کی طرف جائیں، 19ویں صدی یا اس سے قبل، جب برصغیر کے مسلمانوں کی قیادت علماء کرام کے ہاتھ میں تھی، برصغیر میں کسی نے فساد کا نام نہیں سنا تھا، لیکن جب سے برصغیر کی قیادت علماء کرام کے ہاتھ سے منتقل ہوئی، عصری علوم یافتہ لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی، آج کی پوری 20ویں صدی سوائے باہمی فسادات کے اس پہ اور کوئی نشان نہیں مل رہا ہے۔ 20ویں صدی میں جب تمہاری قیادت ہے تو فرقہ پرستی کی سیاست ابھرتی ہے، ہندو مسلمان کے تنازع کھڑے ہوتے ہیں، مسلمانوں میں فرقہ پرستی کی بنیاد پر فسادات ہوتے ہیں اور خون ریزیاں ہوتی ہیں، اور انگریز کی وہی پالیسیاں جس کے تم وارث ہو آج بھی تمہاری اسی وراثت کے نتیجے میں جہاں پاکستان میں فساد ہے وہاں پورے عالم اسلام میں عالمی قوتوں کی کارستانیوں کے پیش نظر فساد ہی فساد نظر آ رہا ہے۔ لہذا علماء کرام اور میرے نوجوان بھائیوں، کسی احساس کمتری کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی طرح دفاعی پوزیشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس برصغیر میں اگر ان لوگوں کا کردار ہے تو ہمارے علماء کرام کا بھی اپنا ایک کردار ہے، اس قیادت کا بھی ایک کردار ہے۔ ملتان کے جلسے میں ہم شریک تھے، حکمرانوں کا ایک نمائندہ بھی تشریف لایا تھا، اور وہ حکمرانوں کے ظاہر ہے کسی ادارے کا فارغ التحصیل ہوگا، تو خطبہ پڑھا، ہمارے علماء نے سنا، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، تو یہ آپ کے فارغ التحصیل حضرات کا حال ہے، ان حکمرانوں کے نمائندوں کا حال ہے کہ جب وہ قرآن کی نمائندگی کرتے ہیں تو قرآن ماتم کر رہا ہوتا ہے، ماضی کے بھی کئی واقعات ہیں، لیکن ان مدارس نے اس امت اسلامیہ کی لاج رکھی ہوئی ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے آج بھرم رکھا ہے ان علماء نے، پاکستان قائم ہوا، آج ہم 23 مارچ کو یوم پاکستان منا رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جس فرنگی نے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کو اس لیے کتابوں میں ان پڑھ لکھا کہ وہ کسی سرکاری پرائمری اسکول میں پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن بانی پاکستان نے کراچی میں پاکستان کا پہلا پرچم اس دینی مدرسے کے ایک فاضل کے ہاتھوں میں دیا اور لہرایا۔ آج میں بانی پاکستان کے وارثوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ قیادت آپ کی سچی تھی یا آج تم سچے ہو؟ کہاں آپ نے پاکستان کو، قائد اعظم کے پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا؟ تو میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا، کہ ہم نے کہا کچھ اور تھا، تم نے سنا کچھ اور تھا، ہم نے لکھا کچھ اور تھا، تم نے پڑھا کچھ اور تھا، ہم نے تو آپ سے یہ کہا تھا کہ ہمارے تعلیمی نظام کو طبقاتی تقسیم سے محسوس کر دیا جائے. میرے مدرسے میں طبقاتی تقسیم نہیں ہے. جہاں امیر کا بچہ ہو یا غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا طالب علم ایک ہی ٹاٹ پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں, ایک ہی چٹائی پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں, ایک ہی طرح کا نصاب پڑھتے ہیں اور ایک ہی طرح کے مطبخ کا دال کھاتے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے ان میں. لیکن اس ملک میں وہ تعلیمی ادارے بھی ہیں جہاں بڑے لوگوں کے بیٹے ماہانہ لاکھوں روپے کی فیس ادا کرتے ہیں, اور جن لوگوں کو نان جمیل مہیا نہیں انہیں ایک پھٹے پرانے تاج پر بھی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع حاصل نہیں ہیں. آپ دینی مدارس کی بات کرتے ہیں, ذرا اپنے زیر انتظام اداروں کا حال لیجئے, جہاں چھوٹے بچوں کو, جہاں ابھرتے ہوئے جوانوں کو اسکولوں میں جنسی تعلیم دی جاتی ہے, بے حیائی اور فحاشی کی تعلیم ان کو مہیا کی جاتی ہے. ایک طرف ہمارے تبلیغی جماعت والے ہیں جماعت تشکیل دے کر گھر گھر اللہ کی دعوت دیتے ہیں, مسجد کی طرف بلاتے ہیں, اور ایک طرف مغرب کی پیسوں سے پلنے والی این جی اوز جماعت تشکیل دے کر گلی گلی کوچے کوچے اور گھر گھر میں بے حیائی اور مغرب کی تہذیب پہنچانے کے کام پہ مضبوط ہے. اور اسلام اسی کشمکش سے گزرتے آیا ہے. خوف کھانے کی کوئی بات نہیں ہے. میرے محترم دوستو, پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ انسان کی زندگی میں اعتدال پیدا کرنے والی چیز علم ہے, اور پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ انسان کی اجتماعی اور تمدنی اور مملکتی زندگی میں نظم و نسق پیدا کرنے کا ذریعہ قانون ہے. رب العالمین نے جب تخلیق انسان کا اعلان کیا تو تخلیق انسان کے عنوان سے نہیں کیا. فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں روئے زمین پر خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. لفظ خلافت ایک ریاست کی نشاندہی کرتا ہے جہاں ایک قوم مل جل کر بستی ہے. لفظ خلافت ایک حکومت کا تصور دیتا ہے, جو کسی قانون کے لیے قوت نافذہ ہوا کرتی ہے, اور قوم کی اجتماعی و مملکتی ذمہ داریاں اسی کا نام سیاست رکھ دیا ہے. اور پھر جب اللہ نے خلافت کا اعلان کیا تو اگلی آیت میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, کہ اللہ نے حضرت آدم کو سب چیزوں کے نام بتائے. کائنات کی ہر چیز آپ کے علم میں لائی، اور جب حضرت آدم کے علم میں سب کچھ آ گیا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ بنی آدم کے اندر سب چیز کا علم حاصل کرنے کی استعداد اللہ نے رکھ دی. لہذا کائنات کی ہر چیز کی تسخیر، اس کے علوم تک رسائی، یہ انسانی مسئلہ ہے، یہ انسان کا خاصہ ہے. اور اس حوالے سے آج انسان اپنی اس انسانی حقیقت کو حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ اس علوم کو استعمال کرنے کے طریقے بتلاتا ہے، اس کے حدود آپ کو بتلاتا ہے، فائدے اور نقصانات کے حدود کا تعین کرتا ہے. جہاں پر قرآن کریم کی حدود کا لحاظ نہیں رکھا گیا وہی انتہا پسند کہلائے، وہی متجاوز کہلائے. اور جنہوں نے قرآن علوم کو اپنی زندگی کا رہنما بنایا اور قرآن کریم کے علوم جن کی زندگی میں سموئے، رب العالمین نے خود ان کو نام عطا کیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو میں نے تمہیں ایک میانہ رو امت بنا دیا. عجیب باتیں کی جاتی ہیں. چونکہ وفاق المدارس کے عنوان سے اجتماع ہے، تو سیاست کی باتیں نہ کی جائیں. ہمارے اکابر ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے قدوہ ہیں. دارالعلوم دیوبند کو اللہ نے جو اکابر دیے، اللہ نے علم ہی کے لیے چنے تھے. میں مضمون پڑھ رہا تھا، حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اس آیت سے تین باتیں اخذ کی ہیں، تین باتیں اخذ کی ہیں. پہلی چیز تعلیم احکام کی ہے، دوسری چیز تزکیہ نفس کی ہے، اور تیسری چیز تنظیم اعمال کی ہے. اور حضرت خود فرماتے ہیں، کہ ہم تعلیم احکام کو شریعت کا لقب دیتے ہیں، تہذیب اخلاق کو اور تزکیہ نفس کو ہم طریقت کا نام دیتے ہیں، اور تنظیم اعمال کو ہم سیاست کا نام دیتے ہیں. اور یہ موالید ثلاثہ ہیں دین اسلام کے، اور یہ تینوں باہم متلازم ہیں کہ ایک کے بغیر باقی ناقص ہو جاتے ہیں. شریعت راستہ ہے، طریقت اس راستے پر چلنے کی قوت حاصل کرنے کا نام ہے، اور سیاست اس راستے کے مشکلات کو دور کرنے کا نام ہے. سیاست وہاں غلط ہے جس کی رہنمائی مغرب کرے گا، سیاست وہ گناہ ہے جس سیاست میں اغراض فاسدہ ہوں، جس میں دھوکہ ہو، جس میں لالچ ہو، جس میں چوری اور ڈکیتی ہو. اگر اس کا معنی سیاست ہے تو پھر کہا جائے کہ بھائی ہمارا اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اور اگر سیاست انبیاء کا وظیفہ ہے، اور جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبي خلفه آخر ولا نبي بعدي وسيكون بعد خلفاء فيكثرون. اگر انبیاء کے وارث ہیں اور علماء انبیاء کے وارث ہیں تو پھر سیاست شرعیہ کے معلم بھی یہی علماء کرام ہی ہو سکتے ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میرے خاوند کا ایک گھوڑا تھا، وَلَهُ فَرَسٌ كُنْتُ أَسُوسُهَا، ان کا گھوڑا تھا جس کا دیکھ بھال میں کیا کرتی تھی، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَشَقُّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ، اور گھوڑے کے دیکھ بھال سے زیادہ مشقت والی چیز میرے اوپر نہیں تھی. آؤ ذرا مدرسوں میں آؤ، ہم تمہیں سیاست بھی پڑھائیں، ہمیں مملکت کے نظام کے اصول آپ کو بتائیں. مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کے مدارس میں تحقیق نہیں ہے، ریسرچ نہیں ہے. میں نے ان سے کہا ہمارے ہاں تعلیم بھی ہے، ہمارے ہاں تحقیق بھی ہے، ہمارے ہاں تصنیف بھی ہے، لیکن پاکستان کے مملکتی نظام میں ان علوم کے اور علماء کی صلاحیتوں کے استعمال کی گنجائش نہیں رکھی گئی، جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ہاں علوم نہیں ہے، ہمارے ہاں تحقیق نہیں. آپ آئیں، آپ اس مملکتی نظام میں ان علوم کے لیے اور ان علوم کے استعمال کے لیے گنجائش پیدا کریں، خیر خیریت ہو جائے گی. آپ ان کو دھکیل رہے ہیں، آپ دنیا میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ دہشت گردی یہاں سے پھوٹتی ہے. آپ اتنی بڑی وفاق المدارس کو نہیں دیکھ رہے جس کے نیٹ ورک میں اس وقت 18,000 مدارس ہیں، جہاں 20,00,000 سے زیادہ طلباء پڑھتے ہیں. آپ جمعیت علماء اسلام کو نہیں دیکھتے، پورے ملک میں دینی قوتوں کی آج سب سے بڑی پارلیمانی جماعت ہے، تمام مذہبی مکاتب فکر علل اعلان کہہ رہی ہیں کہ ہم آئین و قانون کے دائرے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں. لیکن آپ بزد ہیں کہ اگر 4 یا 5 لوگوں نے بندوق اٹھا لیا تو اسلام ان کے نام الگ کر دیا، شریعت ان کے حوالے ہو گئی، صرف اس لیے کہ کسی حوالے سے آپ دین کو بدنام کر سکیں اور دینی حلقے کے خلاف قوت کے استعمال کا جواز پیدا کر سکیں. یہ سارے معاملات ہیں. جب قومی پالیسی میں دینی مدارس کا تذکرہ لایا گیا، ہم نے اس سے اختلاف کیا اور ہم نے ان پر اپنا موقف واضح کیا. یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے کہ دینی مدرسے کے کردار کو پہلے کمزور کیا جائے اور پھر ختم کر دیا جائے. کیوں مدرسہ نشانے پہ ہے؟ کسی بھی قوم کو غلام بنانے کے لیے جب آپ اس قوم سے مذہب اور اس کی تہذیب کا لباس کھینچ لیتے ہیں، پھر وہ قوم اپنی آزادی برقرار نہیں رکھ سکتی. یہ مدرسہ مذہب اسلام کا پشتیبان بھی ہے اور یہ ہماری اسلامی اور قومی اور وطنی تہذیب کا پشتیبان بھی ہے. جو ہماری آزادی کی علامت ہے ہمارا دین، جو ہماری تہذیب کی علامت ہے اور محافظ ہے ہمارا مذہب، اس کے کردار کو ختم کر کے مغربی تہذیب ہمارے اس سرزمین پہ لانا چاہتے ہو. جنگ تہذیبوں کی ہے. بڑے بڑے لیڈر پیدا ہوئے، جنہوں نے مذہبی حلقے کو مطمئن کرنے کے لیے امریکہ مرد آباد کی بات بھی کی, مغرب کے خلاف بھی بولے, لیکن معاشرے کو فحاشی اور اریانی کی دعوت دینے کے لیے انہوں نے وہ تمام سامان مہیا کیے جس کا وابلہ ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں, صرف آپ کے ماحول میں خود کو قابل قبول بنانے کے لیے. جیسے ہنستے مسکراتے کوئی شخص آپ کے گھر پہ چڑھ دوڑ رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی میرا محترم مہمان آ رہا ہے, نتیجے میں آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے گا. ہمیں ان سازشوں کو سمجھنا چاہیے. بین الاقوامی دنیا کیا کہہ رہی ہے آپ سے, اس کو سمجھنا چاہیے. کل میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, امریکی یا کوئی مغربی دنیا کا گورا ہے وہ اس نے رپورٹ لکھی ہے اور وہ لفظ استعمال کر رہا ہے, وہابی دیوبندی تکفیری طبقہ. جب ایک دفعہ آپ دیوبندی ہیں اور حنفی ہیں, تکفیری کب ہوئے؟ لیکن آپ کو اس زمرے میں شامل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو انتہا پسند ثابت کیا جا سکے. تو اس حوالے سے ہم نے ان پر واضح کیا کہ دیکھیے 1994 سے لے کر 2004 تک دینی مدارس کی رجسٹریشن پر پابندی رہی, یعنی بے نظیر بھٹو کی حکومت, پھر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت, اس کے بعد جنرل مشرف کی حکومت, تینوں ادوار میں دینی مدارس کے رجسٹریشن پر پابندی تھی. 2004 میں مذاکرات ہوئے رجسٹریشن کا, ایک نیا قانون اس پہ اتفاق ہوا اور اس قانون کے تحت دینی مدارس کے نصاب تعلیم پر اتفاق کیا گیا, دینی مدارس کے نظم و نسق کے نظام پر اتفاق کیا گیا, دینی مدارس کی فنڈنگ اور اس کے مالیاتی نظام پہ اتفاق کیا گیا, اور ان تینوں باتوں پہ اتفاق رائے کے بعد ایک متفقہ آرڈیننس آیا جس کی قانون سازی وفاق میں بھی ہوئی اور جس کی قانون سازی صوبوں کے اندر بھی ہوئی. سب مدارس معاملات طے کر چکے ہیں, آپ کے ساتھ اتفاق رائے آ چکا ہے, نئی رجسٹریشن تمام معاملات کا احاطہ کرتا ہے, پھر ہر حکومت کسی نہ کسی نئے عنوان سے اپنی پالیسیوں میں دینی مدرسے کا مسئلہ کیوں اٹھاتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت اٹھا رہے ہیں. کہیں کوئی لابی ہے ہماری بیوروکریسی کے اندر کہ جب کوئی نئی حکومت آئے اس کے آگے دینی مدرسے کا فائل بھی رکھ دیتی ہے؟ کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری تو نظر آتی ہے, اس کو زیر بحث لانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں نہایت ادب کے ساتھ دینی مدارس سے ریاض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی قیادت بیٹھے ہیں, یہ آپ کے اکابر بیٹھے ہیں, اسٹیج پر جو پیغام دنیا کو دینا چاہتے ہیں یہ ہم سب کا پیغام ہونا چاہیے, یہ میرے درسگاہ کے اندر کے استاد کا پیغام بھی ہونا چاہیے اور میرے درسگاہ کے طالب علم کا پیغام بھی ہونا چاہیے. جب ہم اسٹیج پر کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا کوئی استاد وہ حجرے میں کوئی اور بات کر رہا ہے, ایک طالب علم کو ہم ایک اور پیغام دے رہے ہیں اور میرے شاگرد کو میرا ایک استاد کوئی دوسرا پیغام دے رہے ہیں, انٹیلیجنس تو آپ کو دیکھتی ہے اگر ہم نہ دیکھ سکیں. سرکاری اداروں میں کیا رپورٹ جائے گی کہ یہ علماء جھوٹ بولتے ہیں, اوپر سے کچھ کر رہے ہیں اندر سے کچھ کہہ رہے ہیں؟ لہذا آپ نے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے, مدارس کو زندہ رکھنا ہے. جنگ اگر آتی ہے تو آئے, لیکن سب سے پہلے ان سازشوں کو ناکام کرنا ہے کہ پہلے ہم نے اللہ سے عافیت مانگنی ہے اور اس کے لیے ہم نے تمام حکمتیں طے کرنی ہیں. اس کے لیے آپ اپنی قیادت کو, آپ اپنے اس نظم کو, آپ اپنے اس وفاق کو ایک حکمت عملی بنانے کے لیے مواقع دیں, اور جو وہ کہیں ان پر ہمارا ایک ایک طالب علم, ایک ایک استاد مکمل عمل کرتا ہوا نظر آئے تاکہ دنیا کے سامنے ہمارے کردار میں تقسیم اور تضاد اور تصادم نظر نہ آئے. یہ میری ایک درخواست ہے. بہت دبانا آؤ, یہ کمزوریاں ہیں ہمارے اندر کچھ, لیکن وہ جزوی کمزوریاں اس کو ابھارا جائے گا اور یہ جو اجتماعی طور پر ہماری طےشدہ حکمت عملی اور پالیسی ہے اس کو دبایا جائے گا, اس کا موقع نہ دیا جائے کسی کو, اس کی ضرورت نہیں ہے. جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں تو اچھے حالات نہیں ہیں. میں تو ہر طرح سے اسباب ہلاکت دیکھ ہوں. اے وطن کاش تجھے اب کی سلامت دیکھوں. وہ جو بے ظرف تھے اب صاحب میخانہ ہوئے, اب مشکل کوئی دستار سلامت دے دی. حالات اچھے نہیں ہیں. دنیا نے طے کیا ہے کہ جنگجویانہ مہم جوئی کے ساتھ مقاصد کو حاصل کیا جائے. یہ کثیر المقاصد جنگ ہے جس کا ایک حصہ تہذیبوں کی جنگ ہے, اور یہ سب سے اہم حصہ ہے اس پوری دنیا کی لڑائیوں کا. اپنے محاذ کو سمجھیں ذرا, آپ اور ہم کس محاذ سے کھڑے ہیں. تہذیبوں کے اس محاذ پر ہم نے ایک جبہے کے طور پر کام کرنا ہے, اور ان اداروں کی بقا کا سوچنا ہے. تعجب اس بات کی ہے کہ 40 سال سے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات قانون سازی کی منتظر ہے, اور یہ آئین پاکستان کا تقاضا ہے, لیکن آج تک کوئی سفارش پارلیمنٹ کے اور قانون ساز اسمبلی کے فلور پہ نہیں آ رہی. تو ایک کہتا ہے کہ ہم آئین کو نہیں مانتے, ایک کہتا ہے آئین پر عمل درآمد نہیں کرنے دیں گے. دونوں قریب قریب ہوئے نا. ہم کہتے ہیں آئین پہ عمل کرو, قانون سازی کرو, مت ڈرو کسی سے. ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ ہم اسمبلی کے پہلے اجلاس میں قانون سازی کے لیے سفارشات لے آئیں گے. آج کون سا اجلاس ہو رہا ہے, 8واں 9واں اجلاس ہو رہا ہے, لیکن ابھی تک سفارشات پارلیمنٹ کے فلور پہ نہیں آ رہے. یہ جدوجہد ہے, یہ ہم سب کی مشترکہ جدوجہد ہے, اس میں ہم سب ایک جان ہیں, اس میں ہمارا سب کا نفع نقصان شریک ہے, اور ہمارے حضرات جو مدارس چلا رہے ہیں, جو طلبہ کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں, جو علم دین کو پڑھانے کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں, یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے, بہت بڑا اثاثہ ہے, اور ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے, اور اس محاذ پر اپنی جنگ کو سمجھنا چاہیے, اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے, اپنے فریضے کو سمجھنا چاہیے. رب العزت ہمارے اکابر کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے. حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب اچھا ہوا تشریف لائے, زیارت ہو گئی ان کی, لیکن بہرحال وہ اس کے حقدار ہیں کہ ہم ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے رہیں, اور ان کی طویل عمر ہمارے سروں پر سایہ فگن رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.
اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے, اور اس کے ساتھ زندگی کے کسی بھی شعبے سے اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید تعالیٰ کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی کے پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے. صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب پر تجلی ہو, مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب پر تجلی ہو, اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی. حضرت مولانا مفتی عبد الغفور لکھر کی صاحب مدد الروح کی ہفتہوار اسلامی مجالس براہ راست بیان کی اور دیگر علماء پاکستان کی تقاریر تھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہے۔ اسی طرح آپ کے مسائل اور مقصد یعنی آن لائن دارالاسلام اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج سے گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔